السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں. نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن طرح اس میں دو ہیں. ایک وہ نعمتیں ہیں جو مال کی لائن سے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جان کی لائن سے ہیں. زندگی عطا فرمائی، جان عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، آنکھ اور کان اور زبان اور جوارح ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے، ان میں سے ہمارا کسی میں کوئی استحقاق نہیں تھا، ہمارا حق نہیں بنتا تھا کوئی، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. بغیر مانگے کہ اللہ پاک نے ان سب نعمتوں سے سرفراز فرمایا. پھر ہماری اس جان کو باقی رہنے کے لیے جو جو چیزیں درکار تھیں اس دنیا کے اندر، پورے آسمان و زمین کے نظام کو وہ اس کا وجود مرحمت فرمایا، وہ عطا فرمائی، وہ چیزیں پیدا فرمائی، پھر ان چیزوں سے اس نظام کو قائم فرمایا اور قائم فرمائے ہوئے ہیں. اس کو شریعت کی زبان میں تدبیر امور کہتے ہیں. امن یدبر الامر، امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ تدبیر امور انسانی زندگی کے اس دنیا پہ رہنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ امانت کے طور پر عطا کی گئی. ایسے ہی جانی نعمتوں میں سے اولاد ملنا ہے، شادی ہو جانا ہے، وہ بھی جانی نعمت ہی ہے. اس کا ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہونا ہے، اس سے ہمارا جی بہلنا ہے، اس سے ہمارا دل کا لگنا ہے، اس سے راحت حاصل ہوتی ہے. قرۃ العین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور دوسری جو نعمتیں ہیں وہ مال کی لائن سے ہیں، جو ہماری ضروریات کو فراہم کرنے میں ممد و معاون ہیں. جس کسی کو جب کبھی جو مال ملا اور ملتا ہے اور ملے گا، وہ صرف اللہ سے ہی ملے گا. معطی اللہ پاک ہی ہیں، مال ہمیشہ اللہ سے ملتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حرام مال ہے تو وہ بھی اللہ سے ہی ملتا ہے، حرام رزق ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے ملتا ہے. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ بندے نے چونکہ چاہا تو اللہ نے دے دیا، مواخذہ کریں گے کہ بھئی تم نے یہ کیوں چاہا تھا، وہاں دیتے وہی ہیں. اس لیے حرام کو رزق قرار دیا گیا، کیونکہ بعض لوگ صبح سے شام تک حرام ہی کھاتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، کبھی ان کو حلال کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور اللہ نے فرمایا کہ جو زمین پہ چلتا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے، تو وہ کس کے ذمے تھا وہ جو صبح سے شام تک جو کھا رہا تھا؟ ہر مالی نعمت بھی اللہ پاک ہی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو ابیوز کیا گیا ہے یا مس یوز کیا گیا ہے، ناجائز طریقے پر استعمال کیا گیا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت ہونے سے خارج نہیں ہوئی. چیز اللہ ہی نے دی تھی. وہ مصیبت بنے گی وہ نعمت، وہ الگ بات ہے، غلط استعمال ہونے کی وجہ سے وہ مصیبت بنے گی. مگر یہ دونوں نعمتیں میرے دوست بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہیں جان کی لائن سے اور مال کی لائن سے، ایک ایک پنی سے لے کے ہزاروں تک، بچپن سے لے کے اب تک، اور اس سے جو جو چیز ہم نے کبھی بھی خریدی، کپڑے خریدے جاتے ہیں، سامان خریدا جاتا ہے، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، چپل جوتے خریدے جاتے ہیں، اپنے لیے خریدے جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے خریدے جاتے ہیں، گھر خریدا جاتا ہے، فرنیچر خریدا جاتا ہے، جو خریدا جائے گا اس مال سے وہ سارا کا سارا مال اس میں ایک ایک پینی وہ اللہ پاک کے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کو خریدا گیا اس مال کے ذریعے سے وہ بھی اللہ پاک کا ہے، وہ میٹیریل جو ہے وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور جو انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہوتا ہے. انسان کا ہاتھ جس چیز میں لگتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اس کو انسان نے بنایا، شریعت کی زبان میں یہ ہے کہ اس کو اللہ ہی نے بنایا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور جانور بنائے جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں. تو کشتی پہ بھی آدمی سوار ہوتا ہے، جانور پہ بھی سوار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی میں نے بنایا ہے، یہ بھی میں نے بنایا ہے. جانور میں انسان کا ہاتھ بالکل نہیں ہوتا، کشتیوں میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بتانا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہاتھ بھی تو میں نے بنایا، وہ دماغ بھی تو میں نے بنایا، وہ صلاحیت بھی تو میں نے بنائی، وہ علم بھی تو میں نے بنایا، وہ فہم بھی تو میں نے بنایا. پھر اس انسان نے جس میٹیریل میں کام کیا وہ میٹیریل تو میرا ہی ہے. پھر جس میٹیریل پہ اس کو چلاتے ہیں وہ چلایا جانے والا میٹیریل تو میرا ہی ہے. کچھ بھی کریں آپ، اللہ پاک کا ہے. تو جو مال سے ہم خریدتے ہیں وہ اللہ کا ہے، جو اس مال سے جو چیز خریدتے ہیں وہ اللہ کی ہے، اور جس کے لیے خریدتے ہیں وہ اللہ کا ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ اللہ کا ہے. تو یہ دونوں طرح کی نعمتیں اللہ کی ہیں، ہمارے پاس میرے دوستو امانت ہے. ہر بندے کے پاس امانت ہے، اور امانت کا سوال ہونے والا ہے، امانت کی پوچھ ہے. آپ کے پاس کوئی آدمی امانت رکھا دے تو بھائی پوچھے گا بھائی میری امانت کہاں ہے دو. اور امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، اسی کے نام چوری ہے. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ وہ چور ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک کی امانتوں میں خیانت کر کے سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہیں. امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے. تو اس کی پوچھ ہے میرے دوستو بھائی، تو اس پوچھ کا جواب دینے کے لیے، چونکہ اس کا جواب اگر صحیح ہوا، امانت کے استعمال کرنے کا ڈھنگ آ گیا، امانت کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیں گے کہ یہ بندہ بھروسے کا ہے، لوٹو، انجوائے کرو، فائدہ حاصل کرو، جنت میں پہنچا دیں گے. اللہ پاک ہی کی تو چیزیں ہیں وہ بھی، تو یہ قابل ہے، یہ بندہ صلاحیت ہے اس کے اندر، یہ فائدہ اٹھائے گا صحیح معنی میں بھی فائدہ اٹھائے گا. اور پتہ نہیں اللہ پاک کی وہ کیا کیا مصلحتیں ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پوچھ کے بعد انعام دینے کا مطلب کہ بھئی تم کو انعام ملے گا، پہلے پوچھ ہوگی تم سے تمہاری امانتوں کی، کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس میں ہے بھی نہیں کچھ. اور اگر اس نے جواب نہیں دیا اور امانتوں کا غلط استعمال ثابت ہو گیا تو وہ پکڑ میں چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. تو اپنی ہی راحت کا سامان اس میں ہے میرے بھائیوں، کہ یہ دونوں امانتوں کو صحیح کرنے میں لگ جائیں، اور اپنی ہی مصیبت کا سامان اس میں ہے کہ ان دونوں امانتوں کو صحیح کرنے کی فکر کے بجائے ان دونوں امانتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں اور ان سے فائدہ اٹھانے میں لگ جائیں. ایک ہے صحیح کر کے استعمال کرنا، اور ایک ہے صحیح کیے بغیر استعمال کرنا، اس کی فکر کیے بغیر استعمال کرنا. وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. اور ان دونوں طرح کی امانتوں کو صحیح استعمال کرنے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے صحیح ڈھنگ کو بتانے کے لیے ہی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ سے پہلے سارے پیغمبر اسی کام کے لیے آئے. یہی بات بتائی جاتی تھی، یہی بات سمجھائی جاتی تھی، پھر عملی طور پر بتایا جاتا تھا کہ امانتوں کو، اللہ پاک کی اس جان و مال کو جو اللہ نے عطا فرمائی اپنے بندوں کو، ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے. اچھا، جان و مال کو صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ جو ہے نا، وہ ذرا پختہ عقل کے اندر ہی زیادہ آتا ہے، پختہ عقل میں ہی زیادہ آتا ہے. اس وجہ سے ये नहीं होता कि एक वक्त था जब हम जवान थे, जब हम बच्चे थे, जब हम यंग थे, जब तो कुछ कर सकते थे। अभी उस उम्र में क्या हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमको, वैसी बात नहीं है। हजरत सहाबे किराम जो ईमान लाने वाली जमात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले है, वो सब यंग थोड़े ही थे, थोड़े थे उसमें यंग, ज्यादा तो सब किस्म के थे, बल्कि ज्यादा तो अच्छी खासी उम्र के ही थे। उसके बाद उन्होंने सारे दिन के काम किए, सारा काम किया है, सारा दिन सीखा है, सारे दिन पर अमल किया है, सारे दिन की तबलीग की है, सीखने का भी काम किया, अमल का भी काम किया, तबलीग का भी काम किया। और असल जानो माल जो है ये तीन चीजों पर ही लगना है, सीखना, उसका इल्म सीखना है, उसके मुताबिक अमल होना है, हर हर नियामत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अमल हो जाना, इस्तेमाल होना वो नियामत हुक्म के मुआफिक। इसी वजह से आप ये बात ध्यान करेंगे तो पता चलेगा कि कारोबार करना, बिजनेस करना, बीवी बच्चों में होना, ये कोई बुरी चीज नहीं होती, बल्कि ये अच्छी चीज है। अगर ये चीज नहीं होगी तो दीन पर अमल किसमें करेंगे? जिंदगी के सारे शोबों का जिंदा होना जरूरी है ताकि उसमें दीन को लागू किया जाए, दीन को अमल, दीन पर अमल किया जाए। इस्लाम अमल का नाम है, अल्लाह के अहकाम पर कुछ पर चलने का नाम है। तो अगर बीवी बच्चे नहीं है तो बीवी बच्चों वाला दीन कहां अप्लाई करेंगे? अगर माँ बाप नहीं, औलाद नहीं है तो औलाद वाला दीन कहां अप्लाई करेंगे? अगर बिजनेस और कारोबार नहीं है तो बिजनेस और कारोबार का दीन कहां अप्लाई करेंगे? दीन तो इन सारी चीजों में, इसको अप्लाई करना है तो ये तो होगा मुसलमानों में। तो कभी मुसलमानों को इसकी तरगीब नहीं दी गई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और ना कभी उलमाए उम्मत की तरफ से, और ना कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि भाई हमें दुनियावी कारोबार के अंदर लगना नहीं है। नहीं, दुनियावी कारोबार में तो लगना ही पड़ता है दीन के लिए भी, मगर वो दीन को अप्लाई करने के लिए लगना है तो दीन तो पहले पता होना पड़ेगा कि है क्या दीन उसका, सीखे बगैर थोड़ी हो जाएगा। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे किताब में, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तुजार को इनको उनको जमा कर लेते थे, और इनका इतना होल्ड था, इतना वजन था कि वो बाजार के मसाइल का इम्तिहान लेते थे उनसे। ताजिरों को जमा कर लिया, बाजार के मसाइल का इम्तिहान ले लिया, जो जिस लाइन में है उसके खरीदो फरोख्त के, और जिसको देखा कि इसको याद नहीं है ये अहकाम तो उसको बाजार पे से हटा देते थे, आप नहीं कर सकते कारोबार। जब आपको दीन मालूम ही नहीं है आपके लाइन का जिसमें आप हैं, हलाल हराम नहीं मालूम, जायज नाजायज नहीं मालूम, सही गलत नहीं मालूम, तो आप कारोबार करके खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। जिसके साथ मामला करोगे वो भी सही नहीं है, उसके भी साथ गलत मामला होगा, खुद भी गलत सही नहीं, हटा देते थे बाजार से बिल्कुल। हजरत उमर के बारे में तो खैर मशहूर है, वो तो चूंकि खलीफा राशिद थे तो उनका मामला अलग है, लेकिन इमाम मालिक के बारे में भी ये लिखा है, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में किसी के बैठने का लाइसेंस उनसे लेना पड़ता था, और वो लाइसेंस जो है वो दीन का इल्म था कि तुम क्या कारोबार करना चाह रहे हो, कि ये तो उसके मसाइल तुमने सीखे किसी आलिम से, क्योंकि वो तो आलिम से ही पता चलेंगे, सीख लेते थे वो लोग जाके। फिर हजरत टेस्ट लेते थे, पूछ लेते थे कि अच्छा ये बताओ क्या है, अच्छा वो बताओ क्या है, उसको मालूम है फिर उसको सर्टिफिकेट दे देते, ठीक है आप जाके बाजार में बैठ सकते हो, और अगर उसको मालूम ना होता तो लाइसेंस नहीं मिलता था, फिर तुम नहीं बैठ सकते हो कारोबार में। जब मुसलमानों में ये बात थी कि जैसे मस्जिद में उनके पास दीन है, मस्जिद में दीन, आज तो खैर मस्जिद में भी नहीं रहा, अल्लाह माफ करे, मस्जिदों में जो काम हो रहे हैं आज इज्तिमाई मुसलमानों के, वो कहां दीन के मुताबिक हो रहे हैं, उसमें भी उनका दीन महफूज नहीं रहा, उसमें शरीयत महफूज नहीं है, औकात के एतबार से महफूज नहीं है, मसाइल के एतबार से महफूज नहीं है, इमाम को इमाम के, खतीब को खतीब के एतबार से मसाइल महफूज नहीं है, मगर बिल्कुल अन्याय नहीं भी नहीं हुआ, यानी सारा ही सत्यानाश हो गया हुआ ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोग सही भी एहतमाम करते हैं, कहीं इतना ढीलापन है कि जिसकी कोई हद ही नहीं कि मस्जिद में दीन महफूज है बोला नहीं जा सकता, नहीं महफूज नहीं है बोला जा सकता है, खैर ये तो है ही मसला, लेकिन यह कि जैसे हम मस्जिद में दीन का एहतमाम करते हैं ऐसे बाजार में भी दीन का एहतमाम है, ऑफिस में भी दीन का एहतमाम है, कारोबार में भी दीन का एहतमाम है, अपनी अपनी लाइन में दीन है, वरना तो फिर काहे का है, मुसलमान गैर मुसलमान में फर्क क्या है? फिर सीखने की चीज होती है, जान और माल दोनों में اللہ کے حکم کو جاننا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کی تبلیغ کرنا، اور یہ تینوں کام ہی ضروری ہوتے ہیں میرے بھائی. بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ جس کام کو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کام کی سائڈ لیتے ہیں خالی، یہ ہے کام، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہے. یہ نادان لوگ ہوتے ہیں، یہ اسلام کے نادان دوست ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ہے بیچاروں کے پاس. دین کی سمجھ جس کے پاس ہوگی وہ بات کرے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو خود حضور نے کی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی محنت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی محنت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی محنت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ یہ نہیں کرتے؟ قرآن پاک میں بھی یہ ساری زندگی سرکار کی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جان و مال کی جو نعمتیں اللہ پاک کی ہیں، ان کے صحیح ہونے کی اور ان میں اللہ کا شکر ادا ہونے کی اور ان میں پائے جانے والے حقوق ادا ہونے کی شرط ہی یہ ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ چیز ہو نہیں سکتا اس کے بغیر، لازمی ہے. اس لیے جو علم کی محنت ہے اس میں بھی جان و مال دونوں سے حصہ لینا پڑے گا، جو تربیت کی محنت ہے اس میں بھی جان و مال دونوں سے حصہ لینا پڑے گا، جو تبلیغ کی محنت ہے اس میں بھی جان و مال دونوں سے حصہ لینا پڑے گا. اس کا مطلب یہ بنا کہ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم سے اپنی زندگی کو الگ کرنے کے لیے، اگر جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ میں کمانے میں، کمانے کے اوقات میں، زندگی گزارنے کی تفصیلات میں اگر وہ برابر ہے تو مسلمان کو قریب قریب دگنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو تو یہ سارے بھی کرنے ہی ہیں. اور اگر وہ اس کی کیپیسٹی میں اتنا ہی ہے، اتنی انرجی دے سکتا ہے، اتنا ہی ٹائم دے سکتا ہے، اتنی سروس دے سکتا ہے، تو پھر اس کو ہاف کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا آدھا تو ادھر لگے گا. ہمارا پروگرام، ہمارا نظام الاوقات اور ہمارا نظام العمل، وقت کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے جو ہمارا پروگرام ہے وہ دین کو شامل ہو کر بنے گا. ان کے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس دین ہے. اگر ان کے والا پورا پروگرام ہمیں قبول کرنا ہے تو ہمیں ڈبل جاب کرنی پڑے گی. ڈبل جاب سے مراد کام ڈبل ہو جائیں گے، صلاحیت کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی. مال کا خرچہ بھی لگے گا ڈبل ڈبل، اور وقت کا، جان کا خرچہ بھی لگ جائے گا ڈبل ڈبل. اور اگر ڈبل کی استعداد نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو پھر اس کو ادا کر کے ادھر کرنا پڑے گا. یوں ہم کو اسکیجول کرنا پڑے گا پروگرام. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. ہمارا سب کا، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جائیداد دی ہے، جن کے پاس مکان ہے وہ بھی، اور جن کے پاس مکان نہیں ہے، پیسے آتا ہے کچھ نہ کچھ شکل میں، وہ بھی ٹیکس ان کو دینا پڑتا ہے. ٹیکسز کے مصارف کیا ہوتے ہیں؟ خرچ کہاں ہوتا ہے ٹیکس ہمارا؟ وہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا ٹیکس فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ یوز ہوا. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ایسے مدرسے کے سلسلے میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر کا ٹیکس جو ہے نا وہ سالانہ 10,000 ہے. تو ان کے پاس وہ آیا پورا انوائس اس کا کہ بھائی تمہارے ٹیکس کو ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اس کو بتایا، ان کو بتایا، اس میں سے انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ بھائی فلاں اتنے میڈیکل میں اتنے گئے، فلاں اسکول میں. اس میں انہوں نے بتایا کہ تمہارے محلے میں جو اسکول ہیں پبلک اسکول، اس میں تمہارے اس ٹیکس میں سے $3,000 ہم نے بھیجے. کسی آدمی کے 10,000 کا ٹیکس ہوتا ہو تو اس میں سے اسکول کو $3,000 جاتے ہیں اس کے. ان لوگوں نے جن کو، بعضوں کو ہمارے دوستوں میں سے جس کو حساب دیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا. آگے پیچھے ہوں گا کچھ، یقیناً آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے بھی یہ دن کے معاملہ. تو اگر ہمارے ٹیکس میں سے $3,000 10,000 کے ٹیکس میں سے 3,000 اسکولوں کو جاتے ہیں، تو آپ کو 3,000 دین کو دینے پڑیں گے کم سے کم. اتنا تو کم از کم آخرت کے لیے کرے آدمی. کیوں؟ اس واسطے کہ جو دینی ادارے ہیں، دینی انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کو تو نہیں دیتی حکومت کچھ. تو دو ہی شکلیں ہیں، یا ان کو مت چلاؤ اور برباد ہو جانے دو انسانیت کو، آنے والے جنریشن کو، یا ان کو چلاؤ، جو کہ ہمارا مذہب ہے اور فرض ہے. اگر ہم ان کو چلاتے ہیں تو پھر جیسے وہاں یہ سیٹ اپ ہے، ایسے یہاں کچھ مسلمانوں کو خود کرنا پڑے گا. اور اگر ہر مسلمان جیسے 2-3 ہزار ڈالر ادھر اس کے اسکول میں जबरन जाते हैं उसकी चाहत के बगैर, चाहे उसके बच्चे पढ़ रहे हो या न पढ़ रहे हो, चाहे कैसी भी तालीम वहां हो रही हो, मिसाल की बात है। लेकिन हमारे अपने बच्चों की तालीम के लिए स्पेशल जहां पे हमारे बच्चे जा रहे हैं जिनके हम चाहते भी हैं, तो वहां हमें अगर उतने पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे तो हमारा दीन कैसे बचेगा। और अगर उम्मत मुस्लिमा में से हर फर्द ये तहिया कर ले कि मैं इतना पैसा तो निकालूंगा ही, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। ये बात अभी एजुकेशन में ही चल रही है, क्योंकि वो जाहिर है कि जो टैक्स के पैसे हैं वो तो और दूसरी चीजों में भी हैं, हेल्थ के भी हैं और दूसरी चीजों के भी हैं। तो हमारे मुसलमान गरीबों में, जरूरतमंदों में, बीमारों में, मकरूजों में, शादियां जिनकी नहीं हो रही उनमें, हालात जो आ गए उनमें, बाद वक्त हालात आ जाते हैं, जाहिर है कि मुसलमान को सब चल, मेहमान आ गया, मुसाफिर आ गए, दिन और भी शोबे होते हैं। माल में बहुत से हकूक हैं। माल में माल का जो हक है वो जकात है। माल में माल का जो हक है वो जकात है। जान का जो हक है वो सदके फित्र है। उसके बाद में मेहमान का, मेहमान की जियाफत करना, मुसाफिर की जियाफत करना, सिला रहमी करना, जरूरतमंदों पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, बेवाओं पर, मोहताजों पर खर्च करना, ये माल के हुकूक में से नहीं है, ये ताल्लुकात के हुकूक में से, लोगों के हुकूक में से है जो रिलेटेड होते हैं जाके, जुड़ते हैं जाके माल से, क्योंकि वो माल से वो जरूरतें पूरी होती हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, एक मुसलमान होने की हैसियत से काम तो एक्स्ट्रा है हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी भी एक्स्ट्रा है, हमारी नेमतें भी एक्स्ट्रा हैं। हमें लाजवाब नेमत अल्लाह पाक की तरफ से दौलत मिलने वाली है, इसको जन्नत कहते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो तुमको दिया है उसमें से अल्लाह के लिए खर्च करते रहो। फिर उसके बाद फरमाया कि लअल्लकुम ततफक्करूना फिद दुनिया वल आखिरा, ताकि तुम प्लानिंग करो, मनसूबा बंदी करो दुनिया और आखिरत को सामने रखकर। जिसके सामने आखिरत नहीं है, उसका टाइम, उसका स्केड्यूल, उसके सारी चीजें वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, और जिसके सामने दुनिया भी है और आखिरत भी है, उसका टाइम, उसका स्केड्यूल, उसकी प्लानिंग, उसका मनसूबा, उसका वक्त, उसका माल, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। इन दोनों को मिला के करना है तो बहजत मुसलमान होने के बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं मेरे दोस्तों हमारी, जान में भी और माल में भी। पर जिस आदमी को इन दोनों नियमतों की समझ मिल जाए और इसमें अल्लाह के हक को पहचानने की सआदत मिल जाए और उसको अदा करने की सआदत मिल जाए, वो नेक बख्तों में से। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।